أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا
فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين آمنت بالله صدق الله العظيم. اور بے شک نوح علیہ السلام جماعت میں سے ابراہیم بھی تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے. اس وقت کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو, کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود تم چاہتے ہو, تو تمہارا کیا خیال ہے رب العالمین کے بارے میں. پھر ابراہیم نے ستاروں میں ایک نظر ڈالی اور پھر یہ کہا کہ میں بیمار ہوں. پھر وہ ابراہیم کو چھوڑ کر چلے گئے. ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں ہو, تمہیں کیا ہو گیا, تم بات کیوں نہیں کرتے. پھر دائیں ہاتھ سے ان بتوں کو مارنے لگے تو وہ لوگ ابراہیم کی طرف آئے دوڑتے ہوئے. ابراہیم نے کہا کہ کیا تم عبادت کرتے ہو ان بتوں کی جن کو تم خود تراشتے ہو, کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم خود تراشتے ہو, اور اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان سب چیزوں کو جن کو تم کرتے ہو. وہ کہنے لگے کہ ابراہیم کے لیے ایک تعمیر کرو, ایک عمارت تعمیر کرو اور پھر ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو. تو انہوں نے ابراہیم کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کو نیچا کر دکھایا. اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں تو اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں, وہی مجھے راستہ دکھائے گا. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, اور یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 99 تک کی آیات تھی. اس سے پہلی جو آیات گزری ہیں ان میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی محنت اور خدمت کا ذکر کیا اور پھر یہ فرمایا کہ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ آنے والے زمانوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے زندگی میں بہت تکلیف اٹھائی، بہت تھوڑے ہی لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو قبول فرمایا، اب رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر ہی ہوتا رہے گا. چنانچہ نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہی ہوتا ہے، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، ہر ایک جب ان کا ذکر کرتا ہے تو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. اور پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے سلامتی کا لفظ بھی ذکر فرمایا تھا کہ سلام علی نوح فی العالمین، کہ ان تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو، سلامتی ہو، کہ انہوں نے کیسی محنت کی، کیسی خدمت کی، اور 950 سال تک مسلسل دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے، اگرچہ بہت ہی تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2500 سال کا فاصلہ ہے، اور اس درمیانی فاصلے میں دو نبی آئے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف آئے، اور حضرت صالح علیہ السلام جو قوم ثمود کی طرف آئے. اور ان دو نبی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کو بھیجا گیا، اور اس کے بعد پھر جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تو پہلا جملہ یہ ذکر فرمایا جو بھی ہم نے بالکل شروع میں پڑھا کہ وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ، اور بے شک نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے حضرت ابراہیم بھی ہیں. تو شیعہ کہا جاتا ہے گروہ، اب تو یہ لفظ بدنام ہو گیا کیونکہ گمراہ فرقے نے اس کو بہت ہی بدنام کر دیا، لیکن عربی زبان میں جب شیعہ کا لفظ بولا جاتا ہے یا فی شیعہ الاولین، قرآن مجید میں آتا ہے شیعہ واحد، شیعہ اس کی جمع، تو شیعہ اس جماعت کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک نظریے پر متفق ہو، چاہے وہ نظریہ صحیح ہو چاہے وہ نظریہ باطل ہو. اصل لغت کے اعتبار سے شیعہ کہا جاتا ہے ایک نظریہ رکھنے والی یا ایک ہی قسم کے نظریات رکھنے والی جماعت کو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کا ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے ابراہیم بھی تھے. وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ، اور بے شک نوح علیہ السلام کے شیعہ میں سے، یعنی گروہ میں سے، یعنی جماعت میں سے، انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں سے لابراہیم، ابراہیم بھی تھے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ذکر فرمائی کہ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس آئے صاف دل کے ساتھ، یعنی اللہ تعالی نے کی رحمت سے ان کا دل بہت صاف تھا، شفاف دل تھا. بعض دل ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر شرک ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اور طرح طرح کی خرابیاں دل میں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور بعضوں کا جو دل ہے وہ بالکل صاف شفاف ہوتا ہے. اور اصل اعتبار دل ہی کا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ ایمان کا محل ہے. ایمان دل کے اندر ہے تو جس کا دل بہت صاف شفاف ہوگا اس کا ایمان بھی خوب چمکتا ہوا ہوگا. تو ایسے دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ذکر فرمائی کہ جاء ربہ بقلب سلیم, کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف آئے, اپنے پروردگار کے پاس آئے, یعنی اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے قلب سلیم کے ساتھ. اور یہ جو قلب سلیم ہے اس کا ذکر خود سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا ہے. چنانچہ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کی ہے کہ ولا تخزنی یوم یبعثون, اے پروردگار جس دن سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوانہ کیجئے گا. ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون, اور وہ ایسا دن ہوگا کہ جو جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے کچھ کام آ سکیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, ہاں مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس ستھرا دل لے کر آئے, صاف دل لے کر آئے, جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر آئے. تو اس دعا سے بھی معلوم ہوا کہ آخرت میں نہ مال کام آئے گا, نہ بیٹے کام آئیں گے, نہ جائیداد کام آئے گی. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ کیا ہے؟ قلب سلیم ہے. اور قلب سلیم کا مطلب صاف دل. اور اسی لیے کسی انسان کی نیکی کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ بہت مشکل ہے. ہم سبھی دیکھنے میں نیک ہیں, اور چہرے تو یہ داڑھی ہے داڑھی نہیں ہے, ٹوپی ہے ٹوپی نہیں ہے, نشان ہے سجدے کا نہیں ہے, لیکن دل کا کیا حال ہے اس کا کچھ پتہ چلانا مشکل ہے. وہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ کس کا دل کتنا صاف اور شفاف ہے. اور یہ جو تقوی کا مدار ہے, یہ ٹوپی پر, یہ داڑھی کی لمبائی پر, یا کرتے کی لمبائی پر, آستینوں کی لمبائی پر نہیں ہے, بلکہ اس کا مدار ہے دل کے پاک صاف ہونے پر. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جو اللہ کے پاس آئے گا صاف ستھرا دل لے کر, وہ عذاب سے محفوظ رہے گا. تو یہ قلب سلیم بڑی نعمت ہے. ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سامنے سے گزرا, بلکہ اس سے پہلے یہ ہوا کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی تمہارے سامنے سے گزرے گا اور وہ اہل جنت میں سے ہے. تو ایک آدمی سامنے سے گزرے اور وہ وضو کر کے آئے تھے اور پانی اپنا صاف کر رہے تھے. تو اور یہ ایسا واقعہ دو یا تین مرتبہ ہوا اور وہی آدمی سامنے آئے. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں اس آدمی سے پوچھوں کہ تمہارا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے. اب یہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ان صحابی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھئی میرے گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کے گھر میں کچھ دن ٹھہر جاؤں, دو تین دن, کچھ ہو گیا ہوگا چھوٹا موٹا واقعہ. تو اس بہانے انہوں نے سوچا کہ چلو انصاف کے پاس رہوں اور دیکھوں کہ یہ کیا کام ایسا کرتے ہیں, کون سی عبادت ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں تین دن ان کے پاس رہا, تین راتیں ان کے پاس رہا, اور میں نے دیکھا کہ جیسے عام مسلمان زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے, کوئی خاص عبادت ان کی نہیں تھی. اور رات کو تہجد کے لیے بھی دیر سے اٹھتے تھے, البتہ بیچ میں کبھی کبھار جب آنکھ کھلتی تھی تو استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کو ذکر کر کے پھر سو جاتے تھے, پھر آخر شب میں اٹھتے تھے تھوڑا بہت عبادت کی. تین دن گزر گئے تو مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی کہ جس سے میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ ان کا کون سا عمل اتنا افضل ہے. تو میں نے خود انہی سے عرض کیا اور یہ کہا کہ اصل میں کوئی اتنا بڑا مقصد نہیں تھا آپ کے ہاں رہنے کا، مقصد صرف یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ آدمی جنتی آدمی ہے، تو کون سا عمل ہے آپ کا؟ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے تو مجھے بڑی بات بتا دی، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آپ سے مجھے معلوم ہوا ہے، باقی جو میرا عمل ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میں تو ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزارتا ہوں۔ ہاں اتنی بات ہے، آگے فرمایا، ہاں اتنی بات ہے کہ الحمدللہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی کھوٹ نہیں پاتا، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی کھوٹ نہیں پاتا، نہ نفرت ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہے قلب سلیم، کہ عبادت بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، تو دل صاف ستھرا ہونا چاہیے، نہ اللہ تعالی کے معاملے میں دل میں کھوٹ ہو، نہ بندوں کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی کھوٹ نہ ہو، یعنی اخلاص ہی اخلاص لوجہ اللہ، شرک اور جو شرک تک پہنچانے والی چیزیں، مفضی الی شرک یا مشابہ شرک، ان سب چیزوں سے اس کا دل پاک ہو۔ اسی طرح اس کا دل جو ہے حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ جو طرح طرح کی گندگیاں آدمی کے دل میں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ان سے بھی پاک صاف ہو، ایسے دل کو کہا جاتا ہے قلب سلیم۔ اور اسی کی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں تعریف فرمائی کہ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ ابراہیم اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم کے ساتھ۔ اس پر مجھے ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کی شکایتیں مجھ سے مت کیا کرو، اور فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں لوگوں کے پاس جاؤں تو میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی بات نہ ہو، کیونکہ قلب سلیم، ہر وقت آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ میرے دل میں کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی، اور میں کہیں حسد، بغض، کینہ، عداوت، شرک، اس طرح کی باتوں میں تو نہیں مبتلا ہو رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے ایک دوسرے کی اس طرح کی شکایتیں مت کیا کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں باہر نکلوں تو میرا قلب قلب سلیم ہو، میرا قلب قلب سلیم ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، اور اگر آدمی کا قلب قلب سلیم ہو تو تھوڑی عبادت بھی آدمی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام انبیاء کے جد امجد، کیونکہ ان کے بعد جتنے نبی آئے سب ان کی اولاد میں سے تھے، اور یہ جو ابو الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء کرام السلام کے سردار کے جد امجد ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا دل قلب سلیم تھا۔ اس جا ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس آئے صاف ستھرا دل لے کر۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا، جب آیا اپنے رب کے پاس لے کر دل نروگا۔ میں نے کہا نروگا کیا چیز ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے کبھی اردو میں یہ نروگا نہیں سنا تھا۔ پھر شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی یہ ترجمہ کیا نروگا، تو پھر میں نے لغت بھی دیکھی، تو اصل میں یہ روگ سے نکلا ہے، تمہارے دل میں تو بڑا روگ ہے، اب اگر روگ دل میں نہ ہو تو نروگا ہو گیا، نروگا ہو گیا، تو اس زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہوگا کہ دل جو ہے نروگا ہو، یعنی اس میں کسی قسم کا روگ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو۔ روگ تو اب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اچھی اردو میں بولا جاتا ہے کہ اس کو روگ لگ گیا ہے، یعنی بیماری لگ گئی ہے، تو نروگا وہ ہے کہ اس کے دل میں کوئی بیماری نہ ہو۔ آگے ارشاد ہے، اور واقعہ نقل کیا جا رہا ہے کہ اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو، اِفکاً آلیہتاً دون اللہ تریدون، کیا جھوٹے معبودوں کی، کیا تم جھوٹے معبودوں کو اللہ سے چھوڑ کر چاہتے ہو، اس کا ارادہ کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو؟ اِفْكًا آلِهَةً بدل ہے اس سے، اِفْكًا مبدل منہ، آلِهَةً بدل، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جو معبودان باطل ہیں وہ سراپا جھوٹ ہیں، سراپا باطل ہیں. اِفْكًا آلِهَةً کیا جھوٹے معبود، دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تریدون تم اس کا ارادہ کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو تم چاہتے ہو. فما ظنکم برب العالمین تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں، تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں، یعنی جب تم اپنے رب کے پاس جاؤ گے جس نے تمہیں پیدا کیا تو کیا جواب دو گے، یہ معنی ہے. فما ظنکم برب العالمین تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں کہ جب تم اپنے رب کے پاس واپس جاؤ گے تو پھر تم کیا جواب دو گے. آگے قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ پھر انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی اور کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ چنانچہ وہ لوگ ابراہیم کو چھوڑ کر چلے گئے پشت پھیرتے ہوئے. اور یہ وہ واقعہ ہے جو پہلے بھی سورۃ الانبیاء کے اندر الحمدللہ تفصیل سے گزر چکا ہے، اور سورۃ الانبیاء میں اس کی زیادہ تفصیل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ پورے رکوع کے اندر یہ واقعہ ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ایک دن مناتی تھی، ان کے مذہبی ان کا تہوار تھا، اور اس تہوار کے اندر یہ سب لوگ جمع ہو کر اپنی خرافات میں مصروف ہوا کرتے تھے. تو جب وہ تہوار کا دن آیا تو سارے لوگ اس تہوار میں جانے کے لیے جمع ہوئے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان خرافات میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے. چنانچہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، رات کا وقت تھا، ستاروں کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں سے کہنے لگے انی سقیم کہ میں تو بیمار ہو جاؤں گا، یعنی تم چلے جاؤ، یا تو میں یہ ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، یا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں تم چلے جاؤ، تم جانا چاہو چلے جاؤ. چنانچہ وہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت کدے میں داخل ہوئے جہاں وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. دیکھا کہ جناب ایک بڑا بت ہے اور چھوٹے چھوٹے بت ہیں، بہت سارے بت جمع کیے ہوئے تھے انہوں نے. ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے بتوں کے نام پر، کھاتے تو ہیں جو ان کو ان کی دیکھ بھال کرنے والے، لیکن نام بتوں کا ہوتا ہے، تو وہ بتوں کے سامنے کھانے رکھے ہوئے تھے، نعمتیں رکھی ہوئی تھیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ما لکم، فقال الا تاکلون، کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، ما لکم لا تنطقون، بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور سارے بتوں کو توڑ دیا، صرف بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ دیا. اب اس کے بعد قوم کے لوگ جب واپس آئے دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور بڑا بت جو ہے وہ موجود ہے، تو کہنے لگے یہ کیا قصہ ہوا، یہ بت کیسے ٹوٹ گئے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن مجید میں بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون، کہ اس بڑے نے کیا ہوگا، پوچھ لو تم ان سب چھوٹے چھوٹے بتوں سے کہ کس نے مارا ہے ان کو. اور انہوں نے کلہاڑی جس سے ڈنڈا جس سے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا وہ بڑے بت کے ساتھ ہاتھ لگا دیا جیسے اس کے ہاتھ میں ہے. اب وہ لوگ بڑے حیران، تو کہنے لگے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر تبلیغ اور دعوت کا موقع ملا کہ تم کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو. اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، جب بتوں کو توڑا تو قوم کے لوگ سخت ناراض ہوئے اور بادشاہ تک بھی خبر پہنچی اور ایک عمارت تعمیر کی گئی بہت اونچی جس کی دیواریں ہی دیواریں تھیں اور اس میں دروازہ کوئی نہیں تھا اور اس عمارت کے اندر چار دیواری عمارت کے اندر آگ سلگائی گئی اور وہ آگ دہکتی رہی دہکتی رہی جب خوب دہک گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر سے اٹھا کر اس آگ کے اندر ڈالا گیا اور چاروں طرف دیواری دیوار تھی نکلنے کا کوئی بظاہر راستہ نہیں تھا بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم ہم نے کہہ دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی بن جا چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی مدد فرمائی کہ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ادنا سا نقصان نہیں پہنچایا چنانچہ وہ جو کافر تھے سارے کے سارے ناکام نا امید ہو گئے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ قوم کسی بھی طریقے سے ماننے والی نہیں ہے حالانکہ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانا پھر زندہ سلامت باہر آ جانا اور جسم پر اور کپڑوں پر خراش تک نہ ہونا بہت بڑا معجزہ تھا اگر ان میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو وہ اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے لیکن کوئی مسلمان نہیں ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ اب ان کو مزید تبلیغ کرنا بیکار ہے تو انہوں نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین اب میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں وہی مجھے راستہ دے گا کہ کہاں جا کے کام کرنا ہے چنانچہ انہوں نے یہ آبائی علاقہ عراق کا علاقہ جہاں نمرود تھا اور ان کی قوم رہتی تھی اس کو چھوڑ کر شام کا سفر کیا اور اس شام کو قرآن نے فرمایا کہ الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین اس مبارک زمین کی طرف جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر شام تشریف لے آئے اور پھر وہاں انہوں نے باقی زندگی گزاری اور ان کے ساتھ صرف بھتیجے تھے ان کے حضرت لوط علیہ السلام فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم یہ ہے واقعے کا پس منظر اور خلاصہ اب آیتیں دیکھ لیجئے ان آیتوں میں یہ ہے کہ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں ایک نظر ڈالی اور پھر یہ کہا کہ میں بیمار ہوں اب یہ قرآن مجید نے صرف تھوڑا سا حصہ یہاں نقل کیا لیکن اس کا پس منظر وہی ہے کہ ساری قوم ان کو دعوت دے رہی تھی کہ ہمارے ساتھ اس شرکت کرو اس تہوار میں مذہبی تہوار میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانا نہیں چاہتے تھے تو فنظر نظرۃ فی النجوم انہوں نے ستاروں میں ایک نظر ڈالی اور پھر یہ کہا کہ انی سقیم میں بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں اب ستاروں میں کیوں نظر ڈالی بعض لوگ تو کہتے ہیں ویسے ہی جیسے انسان کبھی بات کرتے کرتے اوپر دیکھ لیتا ہے دائیں دیکھ لیتا ہے بائیں دیکھ لیتا ہے اسی طرح انسان کبھی اگر کھلی فضا میں بات کر رہا ہو اوپر دیکھ لیتا ہے پھر بات کر لیتا ہے تو بعض حضرات نے تو یہ موقف اختیار کیا کہ فنظر نظرتن فی النجوم یہ غیر اختیاری طور پر غیر مقصودی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا تھا لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا ذرا مشکل ہے وجہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ صرف اہم اجزاء کو ذکر کرتا ہے اور زائد تفصیلات کو ذکر نہیں کرتا اگر یہ بالکل بے اہم چیز تھی اور غیر مقصود تھی غیر ارادی طور پر یہ بات ہوئی تھی تو قرآن نے اس کو اتنے اہتمام سے کیوں ذکر کیا کہ فنظر نظرۃ فی النجوم اور پھر فی النجوم ہے الی النجوم نہیں ہے اگر الی النجوم ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ ستاروں کی طرف دیکھا لیکن یہاں فنظر نظرۃ فی النجوم کا مطلب یہ ہے کہ ستاروں میں دیکھا ستاروں میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ستاروں کی جو چال ہے اور یہ ہے اس کو دیکھا اب اس کی پھر دوسری توجیہ کی گئی اور اسی کو زیادہ مفسرین نے راجح قرار دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ستاروں کو مؤثر حقیقی مانتی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ستاروں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو قائل نہیں تھے. اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کا قائل نہیں ہوتا تو بہت الٹی سیدھی چیزوں کو ماننا پڑتا ہے، کبھی گائے کو ماننا پڑتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھروں کو اور بتوں کو ماننا پڑتا ہے، کبھی سورج کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے، اور کبھی ستاروں کو مؤثر ماننا پڑتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے دوبارہ گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اگر آدمی ایک رب حقیقی سبحانہ و تعالی کا قائل ہو تو پھر ان کو ان معبودان باطل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب آدمی اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کو چھوڑتا ہے تو پھر طرح طرح کی خرابیوں میں اور حماقتوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، یہ ستاروں کو مؤثر حقیقی مانتی تھی، یہ جو ہمارے اوپر بارش ہوتی ہے، اور یہ جو جناب سردی اور گرمی آتی ہے، اور یہ جو ہماری کسی کو کوئی صحت مند ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اور کسی کو خوشی پہنچتی ہے، کسی کو غم پہنچتا ہے، تو یہ سارا کا سارا ستاروں کی وجہ سے ہے. نعوذ باللہ من ذالک. گویا وہ ستاروں کو مؤثر حقیقی مانتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور پھر یہ فرمایا فقال انی سقیم، کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو بیمار ہونے والا ہوں. اور یہ جو ستاروں کو دیکھنا ہے اسے کہا جاتا ہے ایہام، اسے کہا جاتا ہے ایہام، کہ دوسرا آدمی کسی چیز کا قائل ہے، آپ اس کے قائل نہیں ہیں، یا دوسرا آدمی وہ معنی مراد لے رہا ہے، آپ مراد نہیں لے رہے، لیکن آپ نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس سے اس کی توجہ اپنے مقصود کی طرف ہو گئی، اسے ایہام کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے توریہ، اور توریہ کی مثال آگے آ رہی ہے کہ انی سقیم، یہ توریہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا ستاروں کو دیکھ کر کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. اب یہ جو فرمایا کہ میں بیمار ہوں، اس کے اندر بھی کئی توجیحات کی گئیں. ایک توجیح تو یہ کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ طبیعت ناساز تھی. انسان کی طبیعت کبھی ناساز ہوتی ہے، حتیٰ کہ دعوت ہوتی ہے، کھانا بھی اچھا محبت سے، لیکن آدمی دیکھتا ہے کہ میری طبیعت اٹھ نہیں رہی، تو آدمی کہتا ہے کہ بھئی میرے لیے جانا آج مشکل ہے، بالکل طبیعت اٹھ نہیں رہی، تو اسے ایک سقیم کہتے ہیں. اور اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ یہاں مریض اور چیز ہے، سقیم اور چیز. یہاں سقیم کا لفظ استعمال، مریض تو ہوتا ہے وہ مرض جو نظر آتا ہو اور جو بہت سارے کاموں سے مانع بن جائے، اور جو سقیم ہے وہ اس سے کم درجے کی چیز ہے، جسے کہتے ہیں کہ بھئی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، طبیعت اچھی نہیں ہے. حالانکہ کوئی باقاعدہ مرض نہیں ہوتا، لیکن طبیعت اچھی نہیں ہے، اس لیے تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں، کیونکہ اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تو تمہاری خرافات دے کر میری طبیعت خراب ہو جائے گی. میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تو تمہاری خرافات دیکھ کر میں بیمار ہو جاؤں گا، یعنی میری طبیعت خراب ہو جائے گی، اس لیے میں نہیں جاتا. اور اسے کہا جاتا ہے توریہ، کہ وہ یہ سمجھے کہ واقعی بیمار ہیں. اور اگر فرض کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ بیمار نہیں بھی تھے، لیکن ان کو اندازہ تھا کہ جب میں ان کی خرافات کو دیکھوں گا تو میری طبیعت پر اثر ہوگا، تو وہ کہ انہوں نے فرمایا انی سقیم، تو ان کی توجہ اس بات کی طرف گئی کہ ابراہیم علیہ السلام فی الحال سخت بیمار ہیں یا بیمار ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میں اگر جاؤں گا تو میری طبیعت پر اثر ہوگا، اور اس سے میری طبیعت خراب ہوگی تمہاری خرافات کو دیکھ کر، اس لیے انی سقیم، میں بیمار ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ فنظر فنظرتن فی النجوم کو مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایہام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کے معتقد نہیں تھے، لیکن ستاروں کو دیکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ستاروں کا معتقد نہ ہو تو ستاروں کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، تو وہ فرمانے لگے کہ کتا حرام ہے، لیکن کتا حرام ہونے کا مطلب کھانا حرام ہے، باقی اگر کوئی آدمی کسی کتے کو دیکھ لے تو کتے کو دیکھنا کوئی ناجائز تھوڑی ہے۔ تو اسی طرح ستاروں کو مؤثر حقیقی ماننا یہ تو حرام ہے اور شرک والی بات ہے، لیکن ستاروں کو دیکھ لینا یہ تو کوئی ناجائز نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جس کو دیکھنے کی اجازت ہے، اس لیے آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو فنظر نظرتن فی النجوم میں ایہام ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو اس نیت سے دیکھا کہ دیکھو میرے رب کے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ ستاروں کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ستاروں کی چال سے اندازہ کیا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا یا جناب میری صحت خراب ہونے والی ہے۔ تو یہ جو عملی بات ہے اس کو ہے کہا جاتا ہے ایہام، اور زبان سے جو فرمایا انی سقیم وہ یہ سمجھے کہ جانے کے قابل نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میں جاؤں گا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری خرافات کو دیکھ کر، اسے کہا جاتا ہے توریہ۔ اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے ترجمہ کیا فنظر نظرتن فی النجوم، انہوں نے نگاہ کی ایک بار تاروں میں، فقال انی سقیم، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تمہاری خرافات کو دیکھوں گا میری طبیعت خراب ہو جائے گی، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ وہ سمجھے کہ بیمار ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، ہو جاؤں گا بیمار تمہاری خرافات کو دیکھ، اسے توریہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیت ہے فنظر نظرتن فی النجوم، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں ایک نظر ڈالی، فقال انی سقیم، اور کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، فتولوا عنہ مدبرین، وہ سب ان کو چھوڑ کر پشت پھیر کے چلے گئے، پھر گئے ان کی طرف سے پشت پھیرتے ہوئے۔ لفظی ترجمہ فتولوا عنہ، ابراہیم سے پھر گئے، مدبرین پشت پھیرتے ہوئے یعنی پشت پھیر کر چلے گئے۔ اب ایک بات بیچ میں رہ گئی، وہ یہ کہ ستاروں کے علم کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے احادیث ذکر فرمائی اور روایات بھی فقہا کے ذکر فرمائے کہ ستاروں کے علم کو حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک ہے ستاروں کا علم یہ حاصل کرنا جسے فلکیات کی حد تک کہا جاتا ہے، جس سے یہ پتہ چلے کہ قبلہ کس طرح معلوم کیا جائے گا، اور جناب سورج اور چاند کی گردش، تاکہ اس کی بنا پر آدمی اپنی دنیاوی کام مرتب کر سکے، اس حد تک تو جائز ہے۔ لیکن وہ ستاروں کا علم جن کو نجومی اختیار کرتے ہیں اور اس کی بنا پر مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، وہ علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا، میں بھی کبھی دیکھا کرتا تھا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ مہینہ کیسا گزرے گا، تو میں اکثر دیکھا کرتا تھا۔ اب وہ جو یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، تو جناب بمشکل ایک کوئی بار ٹھیک نکل آتی ہو تو نکل آتی ہو، باقی جتنی باتیں ہوتی تھی سبھی غلط ہوتی تھی، اس ہفتے میں وہ بات ہوتی ہی نہیں تھی۔ اور اگر ایک دو باتیں ہو جائیں تو وہ تو میں کسی کے بارے میں بھی دس باتیں کروں گا تو دو باتیں صحیح نکل آئیں گی، آٹھ غلط نکل جائیں گی۔ تو یہ جو ستاروں کا علم ہے، یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، یعنی نجومیوں والا جو علم ہے اس پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ علم پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو تھا، لیکن بعد میں یہ علم منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری صحت، میری بیماری اور میری خوشی اور میرے غم کا مدار ان ستاروں پر ہے، حالانکہ صحت اور بیماری، خوشی اور غم کا مدار ستاروں پر نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے تقدیر پر اور اس کے حکم پر، اس کی مشیت پر، اس کی قضاء و قدر پر ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، لوگ ستاروں کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک درجے میں ان کو خدا قرار دینے لگتے ہیں، اعذر اللہ من ذلک. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے علم کو منع فرمایا، یعنی وہ علم جس میں پیشین گوئیاں کی جائیں. باقی اگر فلکیات کے حساب سے آپ مختلف چیزیں جو ہماری دنیا کے کام آنے والی ہیں وہ علم حاصل کریں، اس میں شرن کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ علم نافع ہو، غیر نافع نہ ہو. آگے چلیے، فتولوا عنہ مدبرین، چنانچہ وہ لوگ ابراہیم سے پشت پھیر کر چلے گئے. فراغ الى آلہتہم فقال الا تاکلون، تو حضرت ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے. راغ یروغ مائل ہونا، متوجہ ہوئے، مائل ہوئے ان کے معبودوں کی طرف. فقال الا تاکلون، اور ان بتوں سے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے تو بڑی مٹھائیاں، کیک اور طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مالکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ لوگوں کی حماقت کو واضح کرنے کے لیے کہ دیکھو ان بتوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور یہ کھانے کے قابل تک نہیں، ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتے، پتھر کے بنے ہوئے ہیں اور ان کو خدا مانتے ہیں. نعوذ باللہ، جو خود کھانا کھانے پر قادر نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا کھلا سکتا ہے؟ جو خود حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا شفا دے سکتا؟ تو فرمایا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مالکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، بات کیوں نہیں کرتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر حضرت ابراہیم ان کی طرف متوجہ ہوئے، دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر حضرت ابراہیم مائل ہوئے، متوجہ ہوئے ان بتوں کی طرف. ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے. عام طور سے دائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، کھبو لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں، جو اور زیادہ لوگ رائٹسٹ ہوتے ہیں، یعنی دائیں ہاتھ ان کا زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو آدمی جب کسی چیز کو پوری طاقت سے مارنا چاہتا ہے تو دائیں ہاتھ استعمال کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے ان بتوں کو مارنا شروع کیا، یعنی توڑنا شروع کیا. یہ تو ایک ترجمہ ہے یمین کا، کہ یمین سے مراد دائیں ہاتھ لیا جائے، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم ان بتوں کی طرف متوجہ ہوئے، دائیں ہاتھ سے ان کو مارتے ہوئے، توڑتے ہوئے. لیکن ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ یمین قسم کے معنی میں بھی آتا ہے. تو فراغ علیہم ضربم بالیمین کا ترجمہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو مار رہے تھے اپنی قسم کی وجہ سے. وہ قسم کیا تھی؟ وہ قسم وہ ہے کہ جو سورۃ الانبیاء میں آئی ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ کچھ تدبیر کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا تھا، تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور کوئی تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ. تو تاللہ لأکیدن قسم کھائی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قسم کو پورا کرنے کے لیے ان کو مارنا شروع کیا، توڑنا شروع کیا. کتنے ترجمے ہو گئے؟ دو. اور ایک اور تفصیل بھی کی گئی، تیسرا ترجمہ بھی کیا گیا، وہ یہ ہے کہ یمین عدل کے معنی میں بھی آتا ہے، انصاف کے معنی میں. شمال جو ہے وہ جور کے معنی میں آتا ہے، ظلم کے معنی میں، اور یمین جو ہے وہ عدل کے معنی میں آتا ہے. اور سورہ صافات کے اندر بھی یہ لفظ ابھی گزرا تھا کچھ دن پہلے، کہ اللہ اکبر کبیرن کبیرن کبیرا، قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین. تو یمین کا ماں ترجمہ قسم بھی آتا ہے، اور یمین کا ترجمہ حق بھی آتا ہے، انصاف بھی آتا ہے. حق اور انصاف کا ماں ترجمہ تھا کہ تم اس کو حق دکھاتے تھے، عدل دکھاتے تھے، اور یہاں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ فراغ علیہم ضربم بالیمین، کہ ابراہیم ان بتوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو مارتے ہوئے انصاف کے بنا پر. انصاف ہی یہ ہے کہ نبی بتوں کو نہ چھوڑے، وہ چھیڑتے نہیں ہیں، اور نبی جو ہے بتوں کو توڑنے آتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ نے سب بتوں کو اپنی لاٹھی کے ذریعے سے گرایا اور توڑا. تو نبی کا تو کام ہی یہی ہے، انصاف یہی ہے کہ ان بتوں کو توڑا جائے. تو فراغ علیہم ضربم بالیمین کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو مار رہے تھے انصاف پر عمل کرتے ہوئے، عدل پر عمل کرتے ہوئے، کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ غیر اللہ کے ان بتوں کو توڑا جائے. فاقبلوا الیہ یزفون، آگے قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ لوگ متوجہ ہوئے ابراہیم کی طرف دوڑتے ہوئے. جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے آپس میں ذکر کیا کہ بھائی یہ کس نے توڑے ہمارے بت؟ تو سورۃ الانبیاء میں آتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. قوم کے لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا، وہ ان بتوں کا بڑی خرابی سے ذکر کر رہا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے، اس کو لے کر آؤ. چنانچہ ساری قوم کے لوگ جمع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے. فاقبلوا الیہ یزفون، تو سب متوجہ ہوئے ابراہیم کی طرف دوڑتے ہوئے، یعنی پہنچے ان کو گھیرے میں لینے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور فرمایا قال اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو ان بتوں کی جن کو تراشتے ہو، کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم خود تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تم نے بت بنائے پھر انہیں کی عبادت کرتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور وہ سب چیزیں جو تم کرتے ہو، تم بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے، اور جن چیزوں کو تم بناتے ہو وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، تم مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ خالق حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کیوں نہیں کرتے کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمام چیزوں کو پیدا کیا؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جن کو تم بناتے ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا، انسان جو ہے نا وہ صرف جمع کرتا ہے، یعنی تحلیل تجزیہ ترکیب کا کام کرتا ہے. آپ کہتے ہیں صاحب بڑی شاندار تخلیق کی ہے اور یہ چیز تیار ہوئی ہے، تو حقیقت میں وہ جب تیار ہوتی ہے یا پیدا کرتے ہیں لوگ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں خود انہوں نے اس کے جو اجزاء ہیں خود بنائے ہوں، بلکہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے اجزاء کو ایک خاص طریقے سے جمع کر لیتے ہیں، ایک چیز بن جاتی ہے، دوسرے طریقے سے جمع کرتے ہیں، دوسری چیز بن جاتی ہے. تو آدمی کو بھی، جتنے انسان ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پھر یہ انسان جتنی چیزوں کو بناتا ہے ان سب چیزوں کو بھی پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، صرف یہ تحلیل تجزیہ ترکیب کا کام کر کے اس کو نئی نئی شکلیں دیتا رہتا ہے. سائنسدان بھی اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی اجزاء کو خود پیدا کیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اجزاء کو ترکیب دیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، پھر ترکیب کر دیتے ہیں، اسی کا نام سائنس ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جن چیزوں کو تم بناتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، قوم کے لوگ کہنے لگے ابراہیم کے لیے عمارت تعمیر کرو. فالقوه في الجحيم، اور ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالو. ابنوا له بنيانا، ان کے لیے عمارت تعمیر کرو، فالقوه فی الجحیم، اور ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالو. آگے قرآن کہتا ہے فارادو به کیدا، قوم کے لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا، نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا. فجعلناهم الاسفلین، ہم نے قوم کے لوگوں کو نیچا کر دکھایا. وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں جلا سکے، آگ جلانے والی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلاتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس آگ کو ٹھنڈک والی، سلامتی والی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو بردن و سلامن فرما دیا. چنانچہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی بن جاؤ ابراہیم پر. یہاں وہ لفظ تو نہیں آیا جو سورۃ الانبیاء میں گزرا ہے ابھی میں نے بتایا، لیکن یہ ہے کہ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، تو ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ داؤ کا ارادہ کیا، تدبیر کا ارادہ کیا، مکر کا ارادہ کیا. فجعلناهم الاسفلین، تو ہم نے قوم کے لوگوں کو نیچا کر دکھایا. جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو وقال انی ذاہب الى ربی سیادین، اور ابراہیم کہنے لگے اب میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا. کیا مطلب کہ اب یہاں ان لوگوں کا ایمان لانا مشکل نظر آتا ہے، اب مجھے دین کی محنت کسی اور جگہ جا کر کرنی چاہیے. معلوم ہو کہ اگر آپ نے محنت کی ہے تو اگر محنت کارآمد ہو رہی ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر محنت کارآمد نہیں ہو رہی اور آدمی حالات کا جائزہ لے کر یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے، ہجرت کرے، تو وہ بھی جائز ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کی. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. اور بے شک حضرت نوح کی جماعت میں سے ابراہیم بھی ہیں، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے. اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد اور قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو تم چاہتے ہو، تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں، یعنی تم اس کو کیا جواب دو گے. پھر ابراہیم نے ستاروں میں ایک نظر ڈالی اور کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، تو قوم کے لوگ ان سے پشت پھیر کر چلے گئے. پھر وہ ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا، تم بات کیوں نہیں کرتے. پھر ابراہیم ان کی طرف جھکے ان کو مارتے ہوئے دائیں ہاتھ سے، پھر وہ لوگ ابراہیم کی طرف آئے دوڑتے ہوئے. ابراہیم نے کہا کہ کیا تم عبادت کرتے ہو ان چیزوں کی جن کو تم خود تراشتے ہو، اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جن کو تم بناتے ہو. قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کے لیے ایک عمارت تعمیر کرو اور اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو. انہوں نے ابراہیم کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا، ہم نے ان کو نیچا کر دکھایا. واللہ سبحانہ و تعالی. دعا کر لی، وقت ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین.